سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، لبیک کی کانوں میں صدا پھرتے آئے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے، ہے میری دعا اب تیرا مقصود برائے، اے میری دعا اب تیرا مقصود برائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، اے میری دعا اب تیرا مقصود برائے، زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے، لبیک کی کانوں میں صدا پھر تیرے آئے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے، اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے، تا عمر تجھے سنت نبوی سے چلائے، ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے، دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے۔ اللہ الہامات ربانی، یہ مجموعہ ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا، اور اسے اس کے حصہ اول کو حضرت اقدس میرے مرشد ثانی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے مرتب فرمایا تھا، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین نہیں آ سکتا، چاہے عالم بھی ہو جائے، کتب خانے کا کتب خانہ مطالعہ کر لے، کتب خانے کا کتب خانہ مطالعہ کر لے، لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی تو ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ان پڑھ کسی ولی اللہ کی صحبت سے ولی ہو سکتا ہے، اور ایک عالم بغیر کسی بزرگ کی صحبت اٹھائے ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سائیکل چلانے پر ضخیم کتابیں مطالعہ کر لیں جن میں سائیکل چلانے کا طریقہ لکھا ہو کہ اس طرح ہینڈل پکڑا جاتا ہے، اس طرح پاؤں پیڈل پر رکھ کر سیٹ پر چڑھا جاتا ہے، اس طرح پیڈل چلایا جاتا ہے، لیکن اگر بغیر استاد سے مشق کیے سائیکل پر چڑھو گے تو گرو گے، اور عمر بھر مطالعے کے باوجود سائیکل چلانا نہ آئے گا۔ اسی طرح اگر تیرنے پر بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں کہ اس طرح سینہ پانی پر رکھ کر پانی میں یوں ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، اور مضمون کو خوب اچھی طرح یاد بھی کر لیا، حتیٰ کہ تیرنے پر تقریر بھی خوب کر لیتے ہیں، اور تیرنے کے امتحان میں بہت اعلیٰ نمبر سے کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جب پانی میں اتریں گے تو تیرنے کے بجائے تہنشین ہوتے نظر آئیں گے۔ برعکس اس کے تیرنے پر چاہے ایک کتاب بھی نہ پڑھو، لیکن اپنے کو کسی ماہر تیراک کے سپرد کر دو، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں پر لے کر پانی میں اترے گا اور مشق کرائے گا، تو بغیر مطالعہ کتب کے آپ کو تیرنا آ جائے گا۔ یہی معاملہ دین کا ہے کہ لاکھوں علوم حاصل کر لو اور بڑی سندیں جامع اظہر اور دارالعلوم دیوبند سے حاصل کر لو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے تو دین نہیں آئے گا۔ علم کے باوجود عمل کی توفیق نہ ہوگی، علم ہو جائے گا کہ اشراق و تہجد اور چاشت کے کیا فضائل ہیں، لیکن اس علم پر عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تھی، مگر جب تھانہ بھون گیا، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور انہوں نے اللہ اللہ سکھایا تو اس کی برکت سے میں تہجد گزار ہو گیا۔ تو عادت اللہ یہی ہے کہ نیک عمل کی توفیق اور نافرمانی سے بچنا بغیر اہل تقویٰ اور اہل اللہ والوں کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے۔ جب ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے تو اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے۔ کیا کتاب پڑھ کر کباب مل جائے گا؟ کتاب پڑھنے سے کیا مٹھائی مل جائے گی؟ تو صرف کتاب پڑھنے سے اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی مگر اللہ والوں کے پاس پہنچ گئے، وہ ولی اللہ ہو گئے، اور بعضوں نے بہت کتابیں پڑھی مگر اللہ والوں سے اعراض رکھا، ان کو اللہ نہیں ملا۔ کیونکہ علم پر عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت ہی سے ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیسی آم کھٹا اور بدذائقہ ہوتا ہے، لیکن اگر دیسی آم میں لکڑے آم کی کسی بھی قلمی آم کی قلم لگا دی جائے تو کچھ دن بعد دیسی پن ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں لنگڑے آم کا مزہ اور شیرنی اور خوشبو آ جاتی ہے. اسی طرح تم کتنے ہی خراب گندے اور بد اخلاق ہو، لیکن کسی اللہ والے کی روح کے ساتھ اپنی روح کی قلم لگا لو اور اس کی غلامی میں اپنے کو دے دو، تو اس اللہ والے کے تمام خصائل اور عادات، اخلاق اور محبت اور خشیت کی ساری خوشبو تمہارے اندر آ جائے گی. اللہ والوں کی صحبت اور ان کی نگاہ کا فیض کیا ہوتا ہے؟ سنو، سیاہ فام بودم برو سیاہم، نظر کر دی مرا گل فام کر دی. میں سیاہ فام رو سیاہ یعنی نہایت بری عادتوں والا خراب حالت میں تھا کہ اے شیخ، آپ نے ایک نظر ڈال دی اور مجھے پھول جیسا کر دیا، یعنی اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر دیا. ارشاد فرمایا، ایک صاحب پر حضرت والا دامت برکاتہم کچھ ناراض ہوئے، اس پر انہوں نے معافی نہ مانگی، البتہ دل میں نادم تھے. تو ارشاد فرمایا کہ میرے تنبیہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس وقت مجھ سے معافی نہیں مانگی. اظہار تعصب ضرور کیا، لیکن کوئی دل میں نادم ہو اور زبان سے اظہار ندامت نہ کرے تو یہ خامی ہے. زبان کس لیے دی گئی ہے؟ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ندامت بہت تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن پھر بھی ربنا ظلمنا انفسنا کیوں کہلوایا گیا؟ اس لیے کہ زبان اسی لیے دی گئی ہے کہ دل کی بات کو لفظوں میں ظاہر بھی کرے. اگر شیخ کی ناراضگی کے بعد قلب پر اتنا اثر ہو کہ چاروں طرف سے موت آتی ہوئی معلوم ہو اور نیند نہ آئے اور زندگی تلخ ہو جائے، تو سمجھ لو کہ شیخ کے قلب سے اس کے قلب کا صحیح رابطہ قائم ہے. ایسے ہی شخص کو فیض ہوتا ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو دلیل ہے کہ اس کا رابطہ مرشد سے صحیح نہیں ہے. یہ قلت عظمت کی دلیل ہے. اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے جو بھی حکم دیا اس پر کبھی عمل نہ کیا، اس کے دل میں میری عظمت نہیں تھی. اور جس کے دل میں عظمت نہ ہو ایسے شخص کو کوئی خدمت سپرد نہیں کی جا سکتی. ان کو مجھ سے محبت بھی ہے، غلطی پر ندامت بھی ہے، اور معاف بھی میں نے کر دیا، لیکن معاف کر دینا اور بات ہے اور خدمت سپرد کرنا اور بات ہے. ان کو جو خدمت کا منصب دیا ہوا تھا اس منصب کو واپس لیتا ہوں تا وقت ہے کہ پھر دل میں ان کو بحال کرنے کا تقاضا ہو. فرمایا کہ جو شخص نہ تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کی بندیوں اور بندوں پر بھی ظلم کرتا ہے، وہ کیا اللہ کی محبت کا متلاشی ہے؟ ہم پر اللہ کی محبت جتنی واجب ہے اللہ کے بندوں کی اس سے زیادہ واجب ہے. آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے، تو ابھی ثابت کرتا ہوں. فرض نماز پڑھنا اللہ کی محبت کا حق ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے، سامنے ایک کنواں ہے اور ایک نابینا آدمی جا رہا ہے، اگر ہم اس کو نماز توڑ کر نہیں پکڑتے تو وہ نابینا کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ کا حکم ہے کہ میرا حق چھوڑ دو، میرا فرض چھوڑ دو، اس میرے بندے کو بچا لو اور نماز پھر دوبارہ پڑھ لو. بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت پر اپنے بندوں کی محبت یہاں غالب کر دی یا نہیں؟ لہذا اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو. کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ مراقبے میں ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ارے نماز جلد توڑ کر جلدی سے فائر بریگیڈ کو ٹیلی فون کرو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے، اطلاع آئی کہ بڑی ویرانی صاحبہ گر پڑی. حضرت نے فوراً نیت توڑ کر جا کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو اسپتال لے جانا پڑے. لہذا اصلی سالک وہی ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی شریعت کے مطابق حق ادا کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق حق ادا کرنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اس سے یہ دلیل پکڑ لیں گے کہ نماز وماز سب چھوڑو بس بندوں کی خدمت کرتے رہو، یا منکرات ہو رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ گناہوں کے ماحول میں نہ جاؤ، تو بھی وہ مخلوق کو کیونکہ کہا کہ اللہ کے حق جو ہے وہ چھوڑ دو اور مخلوق کا حق ادا کرو، لہٰذا وہ گناہوں کی محفل میں بھی کیونکہ اس نے دعوت دی ہے اس لیے ہم اس کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کبھی شریعت کے مطابق حق ادا کرے، ایسا نہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم مہمان کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں کہ بھائی مہمان کا دل خوش کرنا چاہیے، آج جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز پھر پڑھ لیں گے یا گھر ہی پر جماعت کر لیں گے۔ نہیں، مہمان کی خاطر مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس مہمان کو بھی لے آؤ، یا اگر بے نمازی ہے تو اسے کسی ہوٹل میں بٹھا دو اور کہہ دو کہ یہ لو روپے، تم چائے پیتے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کنجوسی سے کام نہیں چلے گا، کچھ فیاضی بھی کرو۔ اب سمجھ گئے کہ دیوانہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی، اور دونوں حقوق سنت اور شریعت کے مطابق ادا کرے۔ یہ نہیں کہ عصر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ بتاؤ کوئی عصر کے بعد نفل پڑھے تو کیا اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا؟ اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی شریعت کے مطابق ادا کرے۔ یہ نہیں کہ پہلی رات ہے، آج ہی شادی ہوئی ہے، شب زفاف ہے، تو اب اس وقت فجر کی نماز گھر پر پڑھ لے کہ ارے بھائی جماعت سے تو نمازیں بہت پڑھی ہیں، آج تو ذرا لیلا آئی ہے، پہلی رات ہے، چھوڑو میاں، 3 بجے رات تک تو جاگے اور 9 بجے تک پڑھے سو رہے ہیں، فجر کی نماز قضا کر دی یا جماعت چھوڑ دی، یہ بات مولا کے عاشق کے لیے نامناسب ہے۔ جب میرے کسی دوست کی شادی ہوتی ہے تو پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آج رات میں تم اتنا جاگو کہ فجر کی نماز میں اللہ کا حق، مولا کا حق لیلا کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ پس یہ سمجھ لو کہ ایسے دیوانے اگر مل جائیں کہ جو شریعت کے مطابق اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہوں اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہوں جس سے اللہ کا حق ٹوٹنے نہ پائے، تو ایسا دیوانہ اصلی دیوانہ ہے، اللہ کا مقبول اور محبوب دیوانہ ہے۔ اس کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین پر عمل کرو، اور جو شخص یا تو اللہ کے حق میں چور ہے، مثلا عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے اور پیر بھی بنا ہوا ہے، ایسوں کے خاص مقام پر دو لات مارو اور اس سے بکٹوٹ بھاگو۔ باغ ٹوٹ جاتی ہے تو گھوڑا کیسے بھاگتا ہے، اس کے معنی باغ ٹوٹ گئی ہے۔ بکٹوٹ گھوڑا اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی لگام ٹوٹ جائے، باغ ٹوٹ جائے۔ آج بکٹوٹ کے معنی سمجھ میں آئے یا نہیں؟ یہ لغت نوٹ کر لو۔ تو ایسے دھوکے باز پیر سے بکٹوٹ بھاگو۔ جو دیوانے اللہ کی نافرمانی کے عادی ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں، ان کا نام چنٹو باز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن عبد الله بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امی نطین شیئا فقال ما هذا یا عبد الله یا عبد الله قلت شیئا نصلحه قال الامر اسرع من ذلك رواه احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ میں اور میری ماں مٹی سے کچھ مرمت یا درستی کر رہے تھے، یعنی دیوار یا چھت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک چیز ہے یعنی دیوار جس کو ہم درست کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت اس سے بھی جلد آنے والی ہے۔ تشریح ہے، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے خراب ہونے سے موت زیادہ قریب تر ہے، بس اصلاح عمل زیادہ ضروری ہے گھر کی اصلاح اور درستی سے۔ گھر سے دل لگانا بیکار ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ گھر کی یہ تعمیر ضرورت کے لیے نہ رہی ہوگی بلکہ صرف زینت اور مضبوطی کے لیے ہوگی، ورنہ ضرورت پڑنے پر تعمیر مضموم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گزشتہ روز سجدے کی سنتیں بیان کی گئی تھیں، آج قعدے کی 13 سنتیں۔ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، مقتدی کو امام فرشتوں یعنی سلام کے لیے جب سلام کہے تو اس میں امام کو چاہے کہ مقتدیوں کی بھی نیت کرے، فرشتوں کی بھی اور نیک جنات کی، اور مقتدی جب سلام پھیرے گا تو وہ امام کی نیت کرے گا، فرشتوں اور صالح جنات کی، اور دائیں بائیں مقتدیوں کی بھی نیت کرنا۔ منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے کچھ پست کرنا، مسبوق یعنی جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں جماعت میں، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی جب امام دونوں طرف سلام پورا پھیر لے اس کے بعد اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے۔ نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 20۔ بزار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں جبریل علیہ السلام کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا، اور حالانکہ میں خلائق میں رتبے کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے مفارقت اختیار کی اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں، اور ابو الحسن بن غالب نے ابو الحسن بن غالب نے ابو الربیع بن سبا کی طرف شفاء الصدور میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوخ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچے، پھر ٹھہر گئے۔ میں نے کہا، اے جبریل، کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ اور اسی حدیث میں مذکور یہ بھی ہے کہ مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا، اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی۔ اس وقت مجھ کو وحشت سی ہوئی، تو اس وقت مجھ کو ایک پکارنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لہجے میں پکارا کہ ٹھہر جائیے، آپ قرر صلات میں مشغول ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو امر سے تعجب ہوا کہ ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور دوسرے یہ کہ میرا رب صلات سے بے نیاز ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سو میری صلات سے مراد رحمت ہے، اور آپ رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے مانع ہو۔ اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع حجابات کے ایک رفرف یعنی مسند سبز میرے لیے اتاری گئی اور میں اس پر رکھا گیا، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا، تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ مواہب میں ابن غالب کے حوالے سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا الله سبك الله ولا بنا دے، اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کے دریا بہا دے، برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے، اے اللہ اصلاح کی فکر نصیب فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ قبر کی تیاری کی توفیق دے دے، غفلت میں بیٹھے ہیں سو رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ محشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ دوزخ سے ہم آپ کی پناہ پکڑتے ہیں، اے اللہ جہنم سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں، اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اصلاح کامل فرما دے، اے اللہ تزکیہ کامل فرما دے، یا اللہ عجب سے، تکبر سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، حسد سے، کینہ سے، ریا سے، دکھلاوے سے، اور اے اللہ آخرت سے، غفلت سے، اے اللہ سب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ان کو پناہ عطا فرما دے، اور اس سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، دنیا کی محبت سے، دنیا میں دن رات لگے رہنے سے، اے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرما دے، اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما دے، علم دین کی دولت عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس اجرت الطالبین کو اپنے عاشقوں سے آباد فرما، اے اللہ اپنے عاشقوں سے آباد فرما. اے اللہ ہم کو دیوانہ نہ بنا لے اور دیوانہ رسول بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے اللہ جو ہم کو دیکھ لے وہ بھی آپ کو دیوانہ ہو جائے، ہم کو بھی دیوانہ بنا لے اپنا. اے اللہ غفلت میں پڑے ہیں، گناہوں میں لتے پڑے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو پاک و صاف فرما دیجئے، اور صحیح معنوں میں اپنا سچا عاشق پکا مسلمان بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما دے، اخلاق رذیلہ سے ہم کو پاک فرما دے. اے اللہ پاک فرما دے. اے اللہ اے اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے اے اللہ تم اخلاق حسنہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے رضائل کی اصلاح فرما دے مرنے سے بہت پہلے پہلے. اے اللہ مرنے کے بعد کہیں اصلاح ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اب تک جو ہم نے غفلت کی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور اپنی اصلاح کامل لطف کے کامل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، تمام متعلقین و متعلقات کو اے اللہ جلد نصیب فرما دے، ہمارے گھر والوں کو جلد نصیب فرما دے، تمام مسلمانوں کو جلد نصیب فرما دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. اے اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دے، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دن رات یا اللہ اپنی یاد میں ہم کو مشغول فرما دے. اے اللہ ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونے دیجیے، اے اللہ دن رات اپنی یاد سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو اس کو فراخی میں بدل دیجیے، مصیبتوں کو عافیت سے بدل دیجیے، بیماریوں کو صحت سے بدل دیجیے، غموں کو خوشی سے بدل دیجیے. اے مالک کریم ہم سب کو دونوں جہان کی خیریں اور بلائیاں عطا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر حافظ عمر کے دونوں بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، کسی قسم کی پیچیدگی پریشانی سے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرما، ہر مہلک بیماری سے حفاظت فرما، معمولی بیماری سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ بار بار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کا ہر شخص اہتمام کرے، یہ بہت خطرناک بات ہے. ہر مرد و عورت کے ذمے قرآن پاک کو صحیح کرنا یہ فرض عین ہے، اور اول تو یہ کہ کلام الہی کو بے توجہی سے پڑھنا اور غلط پڑھنا یہ خود ہی ایک بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اپنے قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گزشتہ روز بھی ہم نے بتایا ہو تو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو قرآن پاک کی عظیم و شان دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ اس کی سخت ناقدری ہوگی اگر ہم اس کو ٹھیک نہ پڑھیں گے، اور قیامت کے دن ہم پر مقدمہ چل سکتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی دولت دی تھی اس سے تم نے بے توجہی کیوں برتی، صبح شام کے مشاغل ہمارے کس قدر اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر رکھا ہے، دنیا داری کے اندر، گھر داریوں کے اندر، کھانے پینے میں، اس میں اس میں. لیکن افسوس ہے کہ کلام الہی کو صحیح پڑھنا اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت ہی خطرناک بات ہے. قیامت کے دن گردن نہ پکڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے فوری طور پر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں ہماری کیسے درست ہوں گی، ذرا سوچنے کی بات ہے، کس قدر غفلت ہے ہمارے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی درستگی نہیں ہے، تجوید صحیح نہیں ہے، تو نماز کیسے ہماری درست ہوگی. کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہ کلام الہی صحیح جانتے ہیں، نہ نماز کے مسائل صحیح جانتے ہیں، نہ قرآن پاک صحیح پڑھیں گے تو تو نماز یہ ہماری درست نہیں ہوگی. نماز سے بھی گئے اتنی بڑی عبادت سے اور اتنی اہمیت کی حامل عبادت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز وہ چیز ہے, وہ عبادت ہے جو مومن اور ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے. اس سے پہلو تہی کرنا, لاپرواہی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے لیے ہم اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کریں, فوری طور پر اس پر خوب توجہ کی ضرورت ہے. جیسے ایمرجنسی لاگو ہو جاتی ہے, خون مریض کا نکل جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, اور خون سارا نچڑ جانے لگتا ہے, تو فوری طور پر بھاگ دوڑ کرتے ہیں خون چڑھانے کے لیے. اس سے بھی زیادہ ضروری میرے عزیزوں یہ قرآن پاک کی درستگی ہے, اس کو صحیح تجوید سے پڑھنا اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا, مخارج کو اپنے صحیح کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب دوستوں کو اور گھر والوں کو قرآن پاک کی صحیح صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.